أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين. اب آئیے کہ پہلے ہم سورۃ الاعلیٰ کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں. جو تمہیدی باتیں میں نے قرض کی تھی ان میں سے میں کسی کا بھی اعادہ نہیں کر رہا, صرف پہلی 7 آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا رواں ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ کہ جو ان کے مفہوم کے ضمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں. سبح اسم ربک الاعلی, پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے, یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے. الذی خلق فسوا, جس نے بنایا پیدا فرمایا اور پھر تسویہ کیا, لوگ پلک سواری برابر کر دیا, درست کر دیا, ہموار کر دیا, متوازن کر دیا. والذی قدر فہدا, جس نے اندازہ ٹھہرایا, یہ تقدیر ہر شے کی ہے, پھر یہ کہ حیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفرادی تقدیر ہے, اندازہ اس کی پوٹینشیلٹیز اس کے امکانات. مجھے یاد آیا تھا بعد میں بڑا پیارا ایک مصرعہ ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے, یہ قدرہ فہد ہر شے کی ایک تقدیر ہے, ہر شے کے لیے اندازہ ہے, چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ نظام شمسی ہے, ہر ایک کے لیے قائد اور قانون ہے. حیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی, ایک تقدیر ہے انفرادی. والذی اخرج المرعى, اور وہ کہ جس نے نکالا سبزہ چارہ تمہارے لیے خوراک کی چیزیں, فجعلہ غصان احوا, پھر کر دیا اس کو ایک تعبیر کے اعتبار سے کوڑا کرکٹ, سیاہ رنگ کا کوڑا کرکٹ. اور دوسری تعبیر جس کو میں نے راجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ سب اور پھر کر دیا اس کو نہایت گتھا ہوا گنجان اور سبز کاہی, یعنی ایسی سبز جس میں کہ شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیفیت پیدا ہو جائے, جس کے لیے کہ امام فرا کے الفاظ میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ الاسود لشدت خضوتہ ہی, ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی, وہ احوا. سنقرئک کا فلا تنسا, ہمارے ذمے ہے پڑھانا, پھر آپ بھولیں گے نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت, یہ فعل نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ہمارے لیے تو یہ چیز مناسب ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات, اس لیے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ, آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے ساتھ, تو ہم پڑھائیں گے آپ کو, لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں, اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھیے. الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا, زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راج ہے وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیت کی شان مطلق کو ظاہر کرنے کے لیے, اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا. دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ, اور نسخ کی تین اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں. ایک نسخ ہے سابقہ کتاب اور سابقہ جو شریعت تھی تورات تھی, یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے, ما ننسخ من آیتین او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دوسرا نسخ ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے, لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا. یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے آج کے دور میں بعض لوگ کہ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور اجماع امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، صرف ان کے اس کے بارے میں اشتباہ ہے. البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی وہ یہ کہ پانچ آیات ہیں صرف وہ کہ جو منسوخ الحکم ہیں، باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلو سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو واقع ہوا ہے، ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے. بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصحف میں شامل ہے یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفق ہے. تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو، منسوخ التلاوہ، اور اس کا حکم باقی ہو، یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے، سند کے اعتبار سے قوی ہے، اس کی بنیاد پر یہ تیسری کیٹیگری جو ہے علماء نے جو وضع کی ہے. لیکن میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ذہن میرا قلب اسے تسلیم نہیں کرتا. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا. اور اے نبی، اللہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ظاہر ہو یا بلند آوازی سے کہی جا رہی ہو اور جو بالکل خفیہ ہو. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سنقرئ کا فلا تنسا، اس کے بعد الا ما شاء اللہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں آیا ہے. رب جڑتا ہے سنقرئ کا فلا تنسا انہ یعلم الجہر وما یخفا. آپ چپکے چپکے سے یاد کرنے کی جو سعی کر رہے تھے ہمارے علم میں ہے، ہم سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی، تو آپ یہ مشقت نہ دے لیے، ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. اب ہم آگے چل رہے ہیں، بہت اہم مضمون آ رہا ہے قرآن حکیم کا. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی عمیق مضامین. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے، موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کے لیے. یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھیے. تیسیر یسر سے بنا ہے، یسر کہتے ہیں آسانی کو. تیسیر کسی شے کو آسان کر دینا، جیسے کہ ہم نے پانچ مرتبہ غالباً یا چار مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکر کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ بڑا چیلنجنگ انداز ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. اب اس کی گہرائی کو ناپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، فیتم لیس جسے کہا جاتا ہے، اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں، نہ متناہی نہ پیدا کے نار. لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخذ کرنا چاہے، نیت میں فتور نہ ہو، طالب ہدایت ہو، تو یہ اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی، اس کے اندر جو نصیحت اور سبق آموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلیج کی جنگ کے دوران، تو بہت سا تیل جو ہے بہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہہ جم گئی. تو اب یہ تیل اوپر ہے، نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے. تو یوں سمجھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے، بلکہ یہ کہ اس کی کوئی تہہ ہے ہی نہیں، لا متناہی. لیکن اس کا جو اصل سبق ہے، جو اصل ہدایت ہے، وہ اس تیل کے مانند کے جو سطح سمندر کے اوپر تیر رہا ہے. تو اس کی اصل تعلیم، اصل ذکر جو اس کے اندر مزمر ہے وہ بالکل سامنے ہے. بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا لفظ تیسیر آسان کر دینا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تطبیق جو میرے ذہن میں آئی ہے، کتابیں چار ہی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے مابین، اس لیے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، یہ صحف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صحیفے کا لفظ بھی ہے اور کتاب کا لفظ بھی ہے. تو کتابیں چار، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور صحیفے، یہ اگر یہ روایت صحیح ہے، واللہ عالم، میں صرف یہاں امام رازی کا حوالہ دے رہا ہوں. اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے، جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں، موجود تو ہیں، آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے، کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا دو جگہ قرآن میں ذکر، سورۃ النجم میں ذکر ہے، اب ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھ رہے ہیں، آخری آیت ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں؟ اس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آئی، لیکن زیادہ تر وجدانی ہے، میں اس کو کوئی دلیل یا برہان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے، وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے متعلق ہے. اور ان کے ہاں جو اپنشد ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اپنشد پڑھے تھے، انگریزی ترجمہ میں نے مجھے ملا تھا پڑھا، تو میں حیران رہ گیا. واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق، جیسے کہ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل اربعہ میں کہیں تثلیث نہیں دیکھی، توحید ہی توحید ہے. تثلیث تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط، ایپسٹلز وغیرہ کے اندر ہے، ورنہ یہ کہ اناجیل اربعہ آج بھی تثلیث کے ذکر سے خالی ہے، توحید ہی توحید ہے. اسی طریقے سے اپنشد کے اندر آپ کو توحید ملے گی، بلند ترین سطح کی توحید. وہ توحید ہے کہ جس کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے اور وہ اسے پینتھیزم یا ہم اس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فلاسفہ، حکما اور صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے وہ، جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ. جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ، یہ توحید کی بنیادی صورت ہے، لا معبود الا اللہ. اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور بلند ترین سطح ہے لا موجود الا اللہ. لیکن اس کی توجیہ مشکل ہے اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے. اس اعتبار سے بال برابر ہے اصل میں فرق جو ہے وہاں پر، لیکن وحدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے، ہماؤس یا پینتھیزم یہ بدترین شرک ہے. یہ ہے اصل میں، ذہن میں رکھیے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے. مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برہما کا لفظ جو آیا کہاں سے آیا، برہما برہما، حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈیٹی بنا لیا ہے، معبودوں کی فہرست میں شامل کر دیا. حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے، جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے 2000 برس بعد آ رہے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے، انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ، اس کا آپ تصور کر دیں. اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے اصل حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی، اگر یہ ہمیں پتا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے؟ اگر ہم سمجھتے اسی عیسیٰ کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں، تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت بدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننا. تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرط عقیدت، فرط محبت، ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو، اور وہی برہما کا تصور جو ہے ہندوستان میں آیا، اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر. اچھا، اس میں میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کے تین بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں حضور کی بعثت ہو گئی، ایک حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں، ایک تھے مدین یا مدیان، وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں، ان میں حضرت شعیب مبعوث ہوئے. لیکن اس میں ایک خلا ہے، حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے جڑواں، عیسو اور یعقوب. یعقوب کی اولاد کا تذکرہ، عیسو کا تذکرہ نہیں ہے کہیں. وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے، نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے، انہوں نے اپنی لائن کو تو برقرار رکھا ہے، حضرت یعقوب، یعقوب کے والد، اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا، نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا، نہ اس سے کوئی محبت رکھی، نہ ان کا کہیں تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا. یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت ہود مبعوث کیا گیا، ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حضرت صالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے، اپنے آبا و اجداد، حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نا، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے، حضرت دایا ہوئے، اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو گویا کہ بڑے وہ ہیں، تو تایا کن کا کوئی ذکر نہیں، کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے مابین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کا دونوں کا پیشہ کیا تھا؟ ذریعہ معاش، بھیڑیں بکریاں پالنا، چراگاہیں تلاش کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوط کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوط سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں کچھ جھگڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد وہاں سے ترک وطن کر کے چلے گئے ہوں. جیسے لغاریوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان میں، لیکن دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی، ایک بھائی کو شکست ہو گئی، وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا، دریائے سندھ اس نے کراس کیا، ریاست بھاولپور میں گیا، ریاست بھاولپور کے نواب نے ان کی آؤ بھگت کی، اسے زمین عطا کی، اب وہ لغاریوں کی ایک شاخ ریاست بھاولپور میں، حالانکہ اصل لغاری جو قبیلہ ہے وہ تو اب بھی، وہ جو اصل ان کی ہے گدی، وہ تو اب بھی جو ہے چوٹی میں ہے، اور ڈیرہ غازی خان ان کا اصل بسکر ہے. یہی دنیا میں ہوتا تھا تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئی ہو، اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے، اور یہودیوں نے اس کے بعد، چونکہ ان کے ہاں تو اصل جو ہے اہمیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی، اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح دی گئی وہی ان کے ہاں محفوظ رہ گئی، اگرچہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی، اب وہ الواح بھی کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں، اور جو صحیفے ہیں دی فائیو بکس، پہلی پانچ کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی نبوکدنضر کے حملے کے بعد، اصل تورات گم، اصل صحیفے گم، بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یادداشت سے لکھا ہے. تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم، یہ صرف اس کے لیے قرائن صرف کے میں پیش کر رہا ہوں، میں اسے دلائل یا براہیم کے درجے کی بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے، غور و فکر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.